الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين سورہ مائدہ کی آٹھویں رکوع کی چند آیات ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور انہی کے حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی ان آیات کے انتخاب کا جو اصل سبب ہے یا جو بنیاد ہے وہ میں واضح کر دوں آج کے حالات میں ہمارے لیے قرآن کی رہنمائی کیا ہے قرآن مجید صرف اس دور کے لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دور تھا یہ قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے اور جب قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے تو ہر حال میں ہر دور میں رہنمائی کے لیے ہمیں اسی کی جانب رجوع کرنا ہے آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت انتشار ذہنی اور فکری اپنے عروج پر ہے جو کچھ ہو رہا ہے دور کا آغاز 9/11 سے ہوا تھا اس وقت ہم نے ایک خاص یو ٹرن لیا یو ٹرن جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے تھا افغانستان کی اسلامی حکومت کے حوالے سے تھا اور اس وقت ہم نے جو ایک قومی اعتبار سے جس حکمت عملی کو اور پالیسی کو اختیار کیا اس کے لیے بڑا خوبصورت عنوان دیا تھا سب سے پہلے پاکستان اور یہ نعرہ ہمارے اس ملک کی ایک عظیم اکثریت کو بہت اپیل کیا کہ ہاں یہی ایک راستہ ہے یہی حل ہے لیکن جو لوگ دین سے واقف تھے حالات پر جن کی نظر تھی انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ عدل و انصاف کے عالمی اصولوں سے بھی غداری ہے دین و مذہب کے اصولوں سے بھی غداری ہے اسلامی بھائی چارے کے تقاضے سے بھی غداری ہے اور اللہ اور اس کے دین سے بھی غداری ہے یہ الفاظ کس کے ہیں میں بتا دیتا ہوں یہ 9/11 کے بعد جب مشاورت طلب کی تھی جیسے آج بھی ذکر ہو رہا ہے کہ فوجی قیادت ایک مشاورت طلب کر رہی ہے لیکن اس وقت بھی مسئلہ یہی تھا کہ فیصلہ پہلے کر لیا گیا اب ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا مشاورت کا اگر یاد ہو اب بات پرانی ہو گئی ہے 9/11 یہ 2001 کا واقعہ ہے، ستمبر 2001، 10 سال بیت چکے ہیں تقریبا. صحافیوں سے بھی ایک مشاورت کی گئی، سیاستدانوں کے ساتھ بھی کی گئی، دانشوروں کے ساتھ بھی کی گئی، علماء و مشائخ سے کے ساتھ بھی کی گئی، اور وہاں پر علماء و مشائخ سے جو مشاورت تھی اس میں والد محترم بانی تنظیم اسلامی رحمت اللہ علیہ ان کو بھی دعوت دی گئی تھی. اس وقت ان کے الفاظ یہ تھے جو میں نے ابھی آپ کو کوٹ کی، لیکن بحثیت مجموعی قوم نے اس فیصلے کو قبول کیا تھا. اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آج آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے ہمارے یہ مفادات ہیں، ان کا تحفظ ہوگا، ہمیں یہ فائدے دنیاوی حاصل ہوں گے، امریکہ کا ساتھ دینے پر، اس کے خلاف ایک اسلامی حکومت کے خلاف جو روح عرضی پر 57 اسلامی ملکوں میں واحد اسلامی ملک تھا جہاں پر شریعت کا نفاذ تھا، واحد، اس کے خلاف ہم ساتھ دے رہے تھے. کن قوتوں کا؟ جنہوں نے صلیبی جنگ کا اعلان کیا، کروسیڈز. اور صلیبی جنگ کا مطلب کیا ہے؟ یہود و نصارہ کے متفقہ جنگ اسلام کے عالم اسلام کے خلاف. چنانچہ پہلا ہدف وہ اسلامی ملک تھا جہاں شریعت نافذ تھی. اس وقت جو ساتھ دیا گیا تھا، قوم نے بحیثیت مجموعی اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، اس فیصلے کو قبول کیا. من جملہ سب سے پہلے پاکستان کے نعرے کو بھی عوامی حلقوں میں اور خاص طور پر دانشوروں کے حلقے میں بہت پسند کیا گیا کہ ہاں یہی ہے کرنے کا کام. اور جو تحفظات گنوائے گئے تھے، والد محترم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ سب کے سب آپ کے ہاتھ سے نکلیں گے، ہر چیز جو ہے تباہ و برباد ہوگی اس ملک کی. یہ سراب ہے جو آپ دکھا رہے ہیں قوم کو. بارکیف اس کے بعد بھی ایک انتشار فکری کا عالم ہے، ایک تکفیری سوچ بھی آ گئی ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے کفر کا ساتھ دینے والے خود بھی کافر ہیں، ایک ریئیکشن بھی آ رہا ہے. دینی جماعتیں وہ بھی ہیں جو ساتھ بھی دے رہی ہیں، مشرف کا بھی ساتھ دیا مجموعی طور پر، اور بعد میں جو حکومت ہے اس کو بھی اب کس نے بٹھایا زرداری صاحب کو اپنے سر پر؟ پارلیمنٹ نے بٹھایا. وہی پالیسیوں کا تسلسل، وہی امریکہ کی غلامی، وہی یہود و نصارہ کے ایجنڈے کی تکمیل پہلے سے آگے بڑھ کر. اصل رہنمائی کہاں ہے؟ قرآن و سنت کی رہنمائی کیا ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے؟ رجوع کریں قرآن کی طرف جو الہدا ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فیہ خبر ما قبلکم و نبا ما بعدکم و حکم ما بینکم. تم سے پچھلی قوموں کے حالات اسی قرآن میں ہیں، بعد میں جو حالات آئیں گے ان کے حوالے سے بھی اشارات اسی قرآن میں ملیں گے، اور تمہارے درمیان جو بھی جھگڑے اور نزاعات ہوں گے ان سب کا حتمی فیصلہ بھی اس قرآن میں. تو میں نے اس رکوع کا انتخاب کیا کہ اس روشنی میں ہم ذرا دیکھیں کہ ہم اس وقت بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم کیا کر رہے ہیں، پاکستانی قوم مجموعی طور پر کس رخ پر جا رہی ہے. ظاہر بات ہے کہ فیصلے تو اوپر ہی ہوتے ہیں لیکن قوم پھر ساتھ دیتی ہے، تو فیصلہ کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کے خلاف کھڑے نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے باقی لوگوں نے بھی اس کو کسی درجے میں قبول کر لیا. سورہ مائدہ کی آیات، چنانچہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے، تو اس میں اصلاً تو خطاب اس وقت کے لوگوں سے تھا، اہل عرب سے تھا، مسلمانوں سے تھا، کفار مکہ سے تھا، منافقین مدینہ سے تھا. اور جب آیات نازل ہوتی تھی تو محسوس ہوتا تھا کہ اسی دور کے لیے یہ ہدایات ہیں، یہ رہنمائی ہیں، لیکن الفاظ ایسے ہیں کہ آج بھی ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ تذکرہ ہمارا ہو رہا ہے. مسئلہ شاید ہمارا جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے، زیر گفتگو ہے، الفاظ میں عموم ہے، لیکن یہ کہ اسی میں رہنمائی جو ہے وہ ہر دور کے لیے موجود ہے. خاص طور پر بعض مقامات تو قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ عین مسلمانہ نے پاکستان کی رہنمائی کے لیے نازل ہو، لیکن وہ موقع نہیں ہے. سورہ انفال کی کچھ آیات ہیں، تقسیم ہند پاکستان کن حالات میں بنا، مسلمانوں کے لیے یہ کتنی بڑی ایک نعمت تھی، یہ سب کا سب لگتا ہے کہ وہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے، بالکل ایسے الفاظ میں کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے. اور یہاں جو کشمکش جاری تھی اس سورہ مائدہ کے اندر، اس وقت جو حق و باطل کی کشمکش جاری تھی، اور وہاں بھی آپ کے معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ میں اصل دشمن کون تھے؟ یہود. پورے عرب قبائل کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے ان کو اکٹھا کر لیا اور حملہ کر دیا مدینہ پر. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو گل کر دیں، یعنی سازشوں کے ذریعے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی، جو پکڑی بھی گئی، اللہ نے بروقت مطلع کیا، اپنے نبی کو بچایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہود نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. جبکہ عام توقع یہ تھی کہ اہل کتاب یہود تو آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانیں گے، اس لیے کہ وہ تو رسولوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ آخرت کو ماننے والے ہیں، وہ توحید کے علم بردار ہیں، اور یہی تعلیمات قرآن کی. مسلمان اسی توقع میں تھے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تمہیں اس بات کی توقع ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے تم پر؟ حالانکہ ان کے کرتوت تو یہ ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں جان بوجھ کر تحریف کرتے رہے ہیں، ان کی بدبختی کا تو یہ عالم ہے، ڈھٹائی کا، ان سے کسی خیر کی توقع نہ رکھ. وہاں ایک طبقہ منافقین کا بھی تھا، ان کا بھی ایک رول ہے. ان آیات میں اس سچویشن کے اعتبار سے بھی ایک کامل گائیڈنس، رہنمائی موجود ہے، اور آج ہمارے حالات کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں اور صورتحال کو بہت عمدہ طریقے سے اس کو ویولائز بھی کر سکتے ہیں اور قرآن کی رہنمائی سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہود اور نصارہ کو دوست مت بنانا. تھوڑا سا پس منظر یہ بھی ہے، سورہ مائدہ تکمیل شریعت کی صورت ہے. اس صورت کے آغاز میں پہلے ہی رکوع میں وہ آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگلے ہی رکوع میں مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ اللہ نے تمہیں ایک عہد میں باندھ لیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، شریعت کی تکمیل ہو گئی، ہدایت کا اتمام ہو گیا. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اب اللہ کے ان احسانات کو یاد رکھنا. اور ساتھ ہی فرمایا اور وہ میثاقہ الذی واثقکم بہ، اور اس عہد و پیمان کو بھی یاد رکھنا جس میں اللہ نے تمہیں باندھ لیا. عہد و پیمان کیا ہے؟ جب اللہ کو رب مان لیا تو اسی کے قانون کو نافذ کریں گے، اسی پر عمل کریں گے، اس کی دی ہوئی شریعت اسی کو امپلیمنٹ کریں گے. رب بھی وہ ہے اور اس زمین کا مالک بھی وہ ہے، اور ہم اگر اس کے ماننے والے وفادار ہیں تو ہمارا کام کیا ہے؟ اس رب کی زمین پر رب کا دیا ہوا نظام، قانون، دستور، شریعت اس کو نافذ کریں. یہ مسلمان ہونے کا لازمی تقاضا ہے، نہیں کر رہے تو دین سے، اسلام سے غداری. واذكروا نعمت الله علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. جب اسلام لے آئے تم نے کہا سنیں گے مانیں گے, اللہ کو رب مان لیا, اب کوئی اور چوائس ہے ہی نہیں. یہ پوری صورت اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تکمیل شریعت اور شرعیت کی نفاذ کی اہمیت. یہ آٹھواں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں, ساتویں رکوع میں قرآن نے وہ تین فتوے دیے ہیں کہ شریعت کے مکمل ہونے کے بعد بھی اگر اس شریعت کو نافذ نہ کیا تو اللہ کی نگاہ میں تمہارا مقام کیا ہوگا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ پوری سورت میں خطاب مسلمانوں سے آغاز ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اہل ایمان جو بھی تم وعدہ کرتے ہو عہد کرتے ہو اس کی پوری پابندی کرنی ہے, وہ وعدہ اللہ سے ہو یا انسانوں سے ہو. شریعت مل گئی اور اب بھی فیصلے اس کے مطابق نہ ہو, تمہارا ریاستی نظام اجتماعی نظام شریعت کے مطابق نہ ہو, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, تو ایسے لوگ ہی تو اللہ کی نگاہ میں کافر ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ فتوی اللہ کی طرف سے ہیں اس مسلمان قوم کے لیے کہ جو شریعت ملنے کے باوجود اللہ کے دین کو اللہ کی شریعت کو قائم اور نافذ نہ کرے. اب اس کے بعد آٹھویں رکوع میں اس شریعت کے رستے کی جو اور رکاوٹیں ہیں شیطانی قوتیں, ان کے حوالے سے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, اے ایمان یہود اور نصارہ کو دوست مت بنا, بعضہم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, مددگار ہیں, ہیلپر ہیں, پشپنا ہیں, فرنٹ لائن الائی. اور اب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جنگ ہماری ہے, ان کی مسدد کرتا جنگ کو اپنی جنگ تسلیم کر رہے ہیں. حقائق کے ساتھ غداری ہے. بہرحال یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا, اور جو کوئی انہیں دوست بنائے اللہ کی نگاہ میں ان کا شمار پھر انہی میں سے. اب آپ دیکھیے, یہ ایک وہ ہے مینٹیلٹی ہے, اس کو کھولا گیا آگے. فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم, تو تم دیکھو کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں یہ روگ ہے, نفاق کا مرض ہے, بیماری ہے, وہ انہی کے اندر گھستے ہیں, انہی کی طرف دوڑتے ہیں, انہی کے دامن میں پناہ لیتے ہیں, انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں, انہی کو اپنا قبلہ و کعبہ بناتے ہیں. انتہا ہو چکی ہے, انتہا ہو چکی ہے, لیکن ہمارا قبلہ و کعبہ ابھی بھی وہی ہے. ہم نے ان 10 سالوں میں کیا کچھ نہیں دیکھا, کتنے زخم نہیں کھائے, ان کی خاطر کتنی قربانیاں نہیں دی, لیکن کوئی موقع وہ نہیں چھوڑتے آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا. ہم پھر ادھر ہی جا رہے ہیں, یسارعون فیہم, انہی میں گھستے ہیں. اب یہ ہمارا المیہ ہے, ہماری سیاسی حکومتیں ہوں یا عسکری قیادت ہوں, وہ جو کہا کسی نے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کے زلفوں کے سب اسیر ہوئے. قبلہ و کعبہ سب کا واشنگٹن ہی ہے. اب نواز شریف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے تو دے دے, لیکن اب کے دور حکومت میں ہر چوتھے دن دوڑے جا رہے ہوتے تھے واشنگٹن. حقائق, ہر ایک کی خواہش ہے کہ امریکہ کی گڈ بکس میں آ جاؤں, امریکہ ہم سے کوئی وزٹ, ہمارے سربراہ حکومت کو امریکہ کی طرف سے دعوت آ جائے دورے کی, بس یہ بہت بڑی, یہ رضوان من اللہ اکبر کے درجے کی شے ہے. انہی میں گھسنا اور ہر دفعہ نقصان اٹھا کر دیکھتے ہیں، دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. بلوچستان میں کون ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے؟ امریکہ. ایبٹ آباد کے کیس میں کس نے ہمیں ساری دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کیا ہے؟ لیکن یہ مینٹیلٹی، یسارعون فی یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہتے یہ ہیں کہ ہم پر کوئی آفت نہ آ جائے، کوئی گردش سماوی، کوئی زمانے کی کروٹ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے ہم ان کے ساتھ ساز باز رکھتے ہیں. یعنی جب مسلمان ان منافقین کو متوجہ کرتے تھے، تم کر کیا رہے ہو، تو دل کے اندر تو ان کے چور یہ تھا کہ ابھی حق و باطل کی کشمکش جاری ہے، معلوم نہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. غزوہ احزاب میں آ کر پورا زور تو انہوں نے لگا لیا تھا، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت سچویشن ایسی ہو گئی تھی، یہ سن 5 ہجری کی بات ہے، غزوہ احزاب. منافقین کے دلوں میں زبان پر یہ الفاظ آ گئے تھے کہ ہمیں تو مروا دیا، اور قرآن نے کہا کہ اگر دشمن شہر میں داخل ہو کر اور ان سے کہے کہ اب تم واپس اپنے دین میں لوٹ جاؤ تو فوراً لبیک کہیں. یہ منافقین جو ہیں ابھی انتظار میں تھے کہ آخری فتح کس کی ہوتی. غزوہ احزاب میں ظاہراً تو کفار ہی کی فتح یقینی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دی، ایسے حالات پیدا کیے تو لشکر جو ہے انہیں بھاگنا پڑا. لیکن ظاہری اسباب سے اگر مقابلہ ہو جاتا تو بظاہر شکست یقینی نظر آ رہی تھی مسلمانوں کی. تو یہ کشمکش چل رہی ہے، غزوہ بدر ہوا تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست بھی ہو گئی، بدر میں عظیم فتح ہوئی، غزوہ احزاب میں مقابلے کی نوبت نہیں آئی لیکن سچویشن بہت کریٹیکل تھی. تو یہ اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے کہ آخری فتح ہو سکتا ہے انہیں کفار کی ہو، یہود و نصارہ کی ہو، اسلام دشمن طاقتوں کی ہو، تو ان کے ساتھ ساز باز تو رکھنے ہیں، دوستیاں رکھنی ہیں. اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو ہمیں کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے قرض لینے کی، تو یہ یہودی ساہوکار ہیں یہ ہمیں قرض دیتے ہیں، دنیا میں ہمیں کچھ مشکلات ایسی کاروباری آ جاتی ہیں، تو اس وقت کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، تو یہ اس وقت ہمارے کام آ جاتے ہیں، لہذا ہم ان سے ساز باز رکھتے ہیں. دل کا چور یہ تھا کہ معلوم نہیں کہ آخری فتح کس کی ہو، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ کفار کو غلبہ ہوگا، لہذا اپنا مستقبل بچاؤ، اپنے مفادات کا تحفظ کرو. آج کل تو ہمارے سارے مفادات بھی ان کے بینکوں میں جمع ہیں، لہذا وہ تو اپنا تحفظ، اپنے مفادات کا تحفظ وہ تو سب سے پہلے ہے نا، اور کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ ان کے سامنے کوئی چوائس نہیں. ایک ہی مینٹیلٹی ہے 100%. آج ہم کیا کہہ رہے ہیں، امریکہ کے سامنے سٹینڈ نہیں لے سکتے، وہ ہمارا تورا پورا بنا دے گا، تو تورا پورا بننے میں کوئی کسر رہ گئی ہے؟ آپ نے اتنی اس کی مدد کی ہے، 10 سال اس کی جنگ لڑی، اپنے فوجی، ہم صاف کہتے ہیں امریکہ سے تمہارے تو اتنے نہیں مرے ہیں افغانستان میں، ہمارے اپنے فوجیوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنے اس رستے میں گئے ہیں، ان کی جانیں ختم ہوئی. یہ تو ابھی وہ فگرز ہیں جو افواج پاکستان کی، افواج پاکستان کے ہاتھوں جتنے بے گناہ شہری گئے ہیں وہ فگر کیا ہے؟ وہ کیڑے مکوڑے تھے؟ وہ اس ملک کے شہری نہیں تھے؟ اب ایک رینجر کے ہاتھوں جو ہے ایک شخص کے ساتھ جس طرح سے ظالمانہ انداز میں وہ حملہ، چونکہ اخبارات میں آ گیا اور تصویر آ گئی تو لوگ جو ہیں وہ کھول اٹھے ہیں. ایسے ہزارہ واقعات ہو چکے ہیں، بڑے پیمانے پہ ہو چکے ہیں، جس علاقے میں ہو رہے ہیں وہاں پر پریس کو جانے کی اجازت نہیں تھی جب وہاں فوجی ایکشن کیا گیا تھا، اور ہم یہاں اپنے کاموں میں دھندوں میں آرام سے بیٹھے ہیں. ریمنڈ ڈیوس کے ہاتھوں لاہور میں دو قتل ہوئے تو پورے ملک میں آگ لگی. ڈرون حملوں میں روزانہ کے حساب سے بیسیوں بے گناہ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. ہمارے احساسات کو جو نہیں رکھتی ٹھیک ہے, تو ذرا حقیقت بھی نگاہوں سے دیکھیے ہو کیا رہا ہے اس ملک میں, کس کی خاطر کیا کیا جا رہا ہے. اور یہ سب اس لیے کہ ہم میں اندیشہ ہے کہ کوئی ہم پر ہمارا تورا بورا نہ بن جائے, لہذا مجبوراً ہم ان کا ساتھ دیں گے. اور تورا بورا کسے کہتے ہیں, معیشت آپ کی بیڑا غرق ہو چکی ہے, اس کی آئی ایم ایف کی اور ورلڈ بینک کے غلام ہیں, ذہنی اعتبار سے معاشی اعتبار سے پورے طور پر ان کی یرغمال رکھی گئی قوم. سوچ ایک ہی ہے, سیم مینٹیلٹی. فاس اللہ ویاتی بالفتح, تو کوئی بعید نہیں اللہ تعالی فتح لے آئے مسلمانوں کے حق میں. دیکھیں اس وقت حق و باطل کا جو مارکا تھا اس میں پھر بھی ایک توازن نظر آ رہا تھا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی, غزوہ احد میں فتح ملنے کے بعد پھر کچھ مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے ہی اللہ تعالی نے سبق سکھایا اور وہ شکست پہ بدل گئی. غزوہ احزاب میں سب اکٹھے ہو کر آگئے, اللہ نے ان کے سازش کو ناکام بنا دیا. یہاں کیا صورتحال ہے؟ یہاں تو لگتا ہے کہ امریکہ ہی امریکہ ہے, آخری فتح بھی اس کی ہونی ہے اور پہلی بھی اس کی اور آخری بھی اس کی, کوئی اور تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا. اس کائنات میں کوئی امریکہ سے اوپر, کو مادی اسباب و وسائل سے اور مادی قوتوں سے اوپر بھی کوئی قوت ہے؟ اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ہوگی آسمانوں میں ہوگی. لہذا یقین یہی ہے, یقین پہلے دن سے تھا کہ فتح تو ہونی ہے انہی قوتوں کے, لہذا ان کے بالکل بچ جاؤ ان کے سامنے, ہر مطالبہ مانتے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ کوئی بعید نہیں کہ اللہ فتح لے آئے. اور آج آپ دیکھیے کوئی بعید نہیں, عسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح آ جائے مسلمانوں کے حق میں یا پھر کوئی اور ایسا معاملہ ظاہر ہو جائے. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ, کہ یہ لوگ جو اپنے دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں یہ پھر انہیں افسوس ہوگا, پچھتاوا ہوگا, ندامت ہوگی کہ ہم کیا کرتے رہے. اب اس ملک کے اندر بار بار ایسے مواقع بھی آ رہے ہیں. بلوچستان میں انسرجنسی ہو رہی ہے, کون ہے پیچھے؟ مڑ کے دیکھتے ہیں تو بھارت اور اس کے پیچھے امریکہ. جس کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں صفحے اول کی, وہی ہماری پیٹھ میں چرا گھونپ رہا ہے. ایبٹ آباد میں اس نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا, پوری قوم کے لیے ذلت اور رسوائی کی آخر انتہا ہو گئی. ساری دنیا کے سامنے اس نے ہمیں برہنہ کر کے کھڑا کر دیا. یہ ہیں اصل دہشت گرد اور دہشت گردوں کے پناہ گاہ اور ان کے محافظ. سب کچھ جو ان کے لیے قربان کیا تھا صفر ہو گیا. اس وقت یقیناً ایک دفعہ خیال آیا ہوگا, ندامت ہوئی ہوگی کہ ہم نے کیوں ساتھ دیا ان کا. لیکن پھر وہی مفادات کا چکر, پچھتاوا اپنی جگہ. چنانچہ منافقین کا معاملہ بھی یہی ہوا کہ فتح مکہ ہو گئی اور اس کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین قائم و غالب ہو گیا, فیصلہ کن فتح ہو گئی. لیکن پھر بھی نفاق اب ان کے دلوں سے نہیں نکلا, ان کی وہی حرکتیں جاری رہیں. یعنی جس اصول پر چلے تھے اب اس اصول کے مطابق تو اب پوری طرح یکسو ہو کر مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں, اس کے باوجود بھی اس نفاق کا مرض وہ برقرار رہا اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی اور عداوت وہ ان کے حصہ بن گئے, ان کے مزاج کا, اور انہی طاقتوں کا اعلی کار بننے کے لیے وہ پھر سے تیار تھے. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. انہی آیات کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ یہی مضمون سورہ نساء میں بھی آیا, سورہ مائدہ سے متصلن قبل. یہ دونوں صورتیں جڑواں صورتیں ہیں, دونوں میں اصل خطاب مسلمانوں سے ہے. وہاں بھی اسی مضمون کی وضاحت آ رہی ہے, صرف ایک چیز کا حوالہ دوں گا, وہ کم ہے. منافقین کی باطنی کیفیت کا اظہار ہوا, ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. اس کی تفسیر میں میں نہیں جا رہا. ایمان لانے کے بعد پھر پسپائی ان کی, لیکن وہ پسپائی اندرونی تھی, قانونی طور پر کفر نہیں کیا. عبداللہ ابن ابی اسے بھی آخر وقت تک مسلمانوں کی صفوں میں شامل سمجھا گیا, نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی, تھا وہ سرغنہ منافقین کا. اس لیے کہ یہ ارتداد اندر ہے, ایمان سے پھر کفر, پھر تھوڑا ایمان کی طرف جھکاؤ, پھر کفر, پھر کفر میں ہی بڑھتے چلے جانا, یہ بات نہیں کیفیت ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں وہی فرمایا, بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. اے نبی, یہ لوگ جو ہیں یہ منافق, انہیں تو آپ بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی, خوشخبری سنا دیجئے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ طنز کرتا ہے اس قسم کے کرداروں پر, یہ اس خوشخبری کے مستحق ہیں. اور کرتے کیا ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو, اسلام دشمنوں کو اپنا دوست بناتے ہیں. وہ منافقین جنہیں دردناک عذاب کی بشارت سنانے کا حکم ہے, ان کا سب سے نمایاں کردار یہ, سچے اہل ایمان کو چھوڑ کر اور کفار کو, اسلام کے دشمنوں کو اپنا دوست بنانے والے. ایبتغون عندهم العزہ, کیا یہ ان کے پاس جو آتے جاتے ہیں عام طرف رکھتے ہیں تو وہاں عزت کے طلبگار ہیں کہ ان کی حیثیت مانی جائے, انہیں دنیاوی عزت ملے, وجاہت ملے, دنیاوی سہارا مل جائے؟ دیکھیے, قرآن مجید تو دل کا چور کھول کے دکھا دیتا ہے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, جان لو عزت, وقار, سربلندی, قوت سب کی سب اللہ کی. یہ ہے آئینہ, اس آئینے میں ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں اور کس صف میں کھڑے ہیں. بہت واضح, بہت واضح. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. اور جب فتح آ جائے گی اور یہ اندر ہی اندر پچھتائیں گے بھی کہ ہم نے کیا کیا تھا, اس وقت اہل ایمان یہ کہیں گے, اہاؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم, کیا یہی ہیں وہ ہمارے ساتھی چونکہ تھے مسلمانوں کی صفوں میں, جو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے, امکانی حد تک انتہائی تاکید سے قسمیں کھاتے تھے, انہم لمعکم, ہم نے ظاہراً کفار کے ساتھ کچھ معاملہ کیا ہے, ہم ہیں تمہارے ساتھ, ہم نے اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے, ہم جو کچھ کر رہے ہیں ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں. انہم لمعکم, اس وقت قسمیں کھا کر کہتے تھے, آج ان کی حقیقت کھل گئی. یہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ واقعی ان کے دلوں میں اسلام سے دشمنی اور بغض, عداوت پیدا ہو چکی ہے, اور ان کا رجحان ہی ان کی طرف, یا ان کے ایجنڈے کو ولنگلی آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو انہم, اس وقت اہل ایمان حیران ہوں گے, وہ سادہ لو اہل ایمان جو سب سے پہلے پاکستان کے اس نعرے سے متاثر ہو گئے تھے کہ واقعی شاید پاکستان کا مفاد ان کو عزیز ہے, پاکستان کو بچانا عزیز ہے, ہم تو قومی مفاد میں کر رہے ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم حقیقت میں ان کے ساتھ نہیں ہو گئے. تو کھل گیا, حقیقت تو کچھ اور تھی. حبطت اعمالهم, یہ جو طبقہ منافقین کا جو ان کے ساتھ ساز باز رکھتا ہے, اگر کوئی نیکی کی بھی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی نمازیں پڑھی تھی, آپ کے ساتھ بعض اوقات جہاد میں بھی نکلتے تھے, سب نیکیاں برباد عکارت. ہمارے ہاں بھی وہ طبقہ عمرہ بھی کرنے جاتا ہے، پھر اپنے ایمان کے اظہار کے لیے، اسلام کے اظہار کے لیے مزاروں پر حاضری بھی دیتا ہے کہ عوام کے نزدیک یہی اس کی علامت. ان میں وہ بھی ہے جنہیں فخر تھا کہ بیت اللہ کے چھت پر کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا تھا. حبطت اعمالہم، اگر کوئی ایسا کام کیا بھی تھا، توفیق ملی تھی، سب ضائع، سب عکارت. یہ فیصلہ قرآن کا. فاصبحوا خاسرین، اور یہ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے. یہ ہے بدترین منافقین کا کردار، اور وہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس آئینے میں ہم اپنی پوری قوم کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. اگلی آیات، اگرچہ اب وقت نہیں ہے، ترجمہ کروں گا. اس کے مقابلے میں اصل بات کیا ہے، ایک نقطہ رہ گیا تھا، میں نے عرض کیا تھا، اس وقت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ طالبان افغانستان، جب میں لفظ طالبان استعمال کرتا ہوں تو مراد طالبان افغانستان ہے. بعد میں اس لفظ طالب کو، طالبان کو بدنام کرنے کے لیے بہت منظم مہم چلائی گئی، اس کے لیے پورے میڈیا کو استعمال کیا گیا بھرپور طور پر انٹرنیشنل لیول پر. اصل میں جن کا ٹکراؤ تھا، جنہوں نے تورا بورا بننا قبول کیا تھا لیکن امریکہ کے آگے، دباؤ کے آگے جھکے نہیں تھے، وہ طالبان افغانستان ہیں، جنہوں نے پہلے بھی اللہ سے وفاداری کی تھی، شریعت قائم کی تھی. ہم نے نہ 65 سالوں میں اس ملک میں شریعت قائم ہونے دی ہے، اور اگر برابر کی سرزمین میں شریعت قائم ہو گئی تھی تو ہم نے کہا کہ یہ بھی نہیں رہنی چاہیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو آئے گا ہم اس کے فرنٹ لائن اتحادی ہیں. یہ ہمارا کردار ہے. اس وقت ان کو اندیشہ تھا کہ آخری کامیابی کس کی ہوگی، وہ منافقین جن کا سرغنہ عبداللہ ابن ابی تھا. چنانچہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات کے پس منظر میں وہ شخصیت ہے اور وہ گروہ ہے. آج تو توقع یہ تھی کہ یہ مسلمان طالبان افغانستان، جنہوں نے شریعت نافذ کی ہے، جن پر پوری دنیا چڑھ کر آئی ہے، یہ تو چند دنوں کی مار ہے. ہاتھی اور چیوٹی میں بھی شاید کوئی نسبت ریشو پروپورشن ہوگی، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. چند دن سے زیادہ سسٹین کر ہی نہیں سکتے. فتح تو یقینی 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 طور پر امریکہ کی اور نیٹو افواج کی ہوگی، اور پھر ہم سب سے بڑھ کر ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، کیوں نہیں ہوگی فتح. لیکن آپ دیکھیے ان آیات کا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، کوئی وعید نہیں کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے. آج دیکھیے طالبان افغانستان کے حوالے سے ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہاں امریکہ کو شکست ہو چکی ہے. اوباما صاحب نے اب ٹائم ٹیبل بھی دے دیا، وہاں سے نکلنا پڑے گا. دیکھیے اللہ پر بھروسہ، اعتماد اور توکل کر کے کو کھڑا ہو تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. وہ کن ذرائع سے آتی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کس انداز سے آتی ہے. ضروری نہیں کہ ہم اپنے ذہن میں خاص انداز سمجھ رہے ہوں کہ یہاں بھی ابابیلیں آئیں گی اور وہ پھر ہلاک کریں گی امریکی افواج کو. مدد کرنے کے لا تعداد طریقے اللہ کے پاس، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. اب امریکہ کی اپنی داخلی کمزوری، وہاں پر جو اکنامک کرائسس ہے، اب بے شمار اسباب ہیں، لیکن یہ اسباب کہاں سے آ گئے، یہ کس کے کنٹرول میں ہیں؟ وہ کمزوری تو اب بھی امریکہ کی ہے لیکن ہم اب بھی اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں. وہ وہاں سے جانے کا اعلان کر رہا ہے، پاکستان پر دباؤ بڑھا رہا ہے، اس لیے کہ ہم تو پہلے ہی بچھے ہوئے ہیں. وہ ایک دن کے لیے بھی امریکہ کے آگے نہیں جھکے. نہتے طالبان، نہتے اور مٹھی بھر. کیا اس میں کوئی سبق نہیں ہے ہمارے لیے؟ دس سال گیارہ سال ان کا صرف وجود کا برقرار رہ جانا ہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. کیا اس سے پہلے جاسوسی کے اور حقیقت حال تک پہنچنے کے ایسے آلات کبھی دنیا میں ایجاد ہوئے تھے یا کبھی کسی نے سوچا تھا جو آج ان کے پاس؟ یہ ہتھیار کبھی تھے دنیا کے پاس یا دنیا نے کبھی سوچا بھی تھا کہ اتنے مولک ہتھیار بھی ہم بنا سکتے؟ کیوں غیر مؤثر ہو گئے؟ فَعَصَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ. یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اور سچی بات یہ ہے کہ اب بھی ہم نے اگر سبق نہ سیکھا, ہمیں تو یقین تھا کہ طالبان چند دنوں کی مار ہے. مشرف سے پوچھا گیا تھا یہ فوجی اڈے جو دیے جا رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے, باقی جو لاجسٹک سپورٹ ہے وہ تو ٹھیک ہے. اس وقت کچھ اطراف سے یہ باتیں آئی تھی, اس پہ اوور آل اس کی حمایت کرنے والے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اڈے نہیں دینے چاہیے. جواب کیا تھا؟ دو چار مہینے کی بات, ہم کون سا مستقل دے رہے ہیں اور یہ ہے کتنی دیر کی بات. اب دس سال گیارہواں سال یہ ہے. ہاں ملبا سارا ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے, ساری قربانیاں ہم نے دی, اپنے مفادات قربان کیے, اپنا تورا بورا کروایا اور الزام بھی سارا ہمارے سر پر, اس لیے کہ ہم مجرم ہیں. یہ ہوگا اور اب بھی حالات سے سبق نہ سیکھا تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے. رویہ کیا مطلوب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. پونے دو بجے تک تھا, پچاس منٹ. اہل ایمان, جو کوئی واپس پھرے گا اپنے دین سے, تم میں سے جو بھی ارتداد کرے گا دین سے, مرتد ہو جائے گا, فسوف یأتی اللہ بقوم, تو اللہ تعالیٰ عنقریب کسی اور قوم کو لے آئے گا, یعنی تمہیں ریجیکٹ کر دے گا, راندہ درگاہ کر دے گا. اور یہاں ارتداد کون سا ہے؟ سیاق و سباق میں دیکھیں کن کا ذکر ہو رہا ہے. وہی منافقین جو اس حکم کی پرواہ نہیں کر رہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, اس کے باوجود دوستی کرتے ہیں, انہیں پر بھروسہ کرتے ہیں, انہیں کے ایجنڈے کو بڑھاتے ہیں. حقیقت کے اعتبار سے یہ مرتد اندر سے ہو چکے ہیں, دن میں ہزار دفعہ بھی کلمہ پڑھیں, ہاں مسلمانوں کی صفوں میں شامل رہیں گے جب تک کہ ان کی باقاعدہ تکفیر نہ ہو جائے, ایسے الفاظ نہ کہیں, یہ کام مفتی کا ہے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ارتداد ہے, یہ اسلام سے واپس پلٹ جانا ہے جاہلیت کی طرف, اور پھر اللہ تمہیں ریجیکٹ کر دے گا. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ, کسی اور قوم کو لے آئے گا. وہ کون ہوں گے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا, وہ اللہ سے محبت کریں گے, وہ اللہ کے سچے وفادار ہوں گے, اللہ کے, اس کے رسول کے اور اس کے دین کے. چنانچہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ بھی سب سے بڑھ کر محبت رکھنے والے ہوں گے اللہ سے. وہ سب کام وہی کریں گے جو اللہ کو پسند ہیں, وہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں ہر کام کو دیکھتے ہوئے, کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے, رسول کا حکم کیا ہے, ہم نے تو ان کو راضی کرنا ہے, باقی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اذلتن علی المومنین, اہل ایمان کے حق میں انتہائی پست بچھے ہوئے نرم چارہ, سچے اہل ایمان کے وہ انتہائی دوست ہیں, ان کے سپورٹر ہیں, ان کے آگے بچھنے والے ہیں. اس کے برعکس عزت علی الکافرین, کافروں کے مقابلے میں آہنی چٹان. آج ہمارا کردار اس کے بالکل برعکس, ڈائگنلی اپوزٹ. سچے اہل ایمان, اللہ اور رسول کے وفادار, وہ جو افغانستان کی جنگ میں رشیا کے خلاف آئے تھے, آپ ہی بھرتی کر کے لائے تھے انہیں, وہ تو آئے تھے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے, انہیں موقع مل رہا تھا شہادت کے لیے, اس وقت امریکہ بھی ان سے راضی تھا کہ امریکہ کا ایک مقصد حل ہو رہا تھا، رشیا کو شکست دینے کا ایک موقع تھا، اور جب امریکہ کا وہ مقصد پورا ہو گیا اور وہ تو اللہ ہی کے سب وفادار تھے، اسی وفاداری میں آئے تھے، وہ بعد میں بھی اللہ کے وفادار رہے، اب امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے، امریکہ کے عزائم کے رستے کی رکاوٹ بننے لگے، ان سچے مسلمانوں کے حق میں ہم کیا ہیں؟ جلاد. جلاد کا لفظ بھی کم ہے. اور کفار کے حق میں، کفار کے معاملے میں ہونا چاہیے آہنی چٹان، اور ہم ایک ہی دھمکی پر سجدہ ریز ہو جانے والے، بچھ جانے والے، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، مانو. ہم ان کے دباؤ پر اس میں شریک ہوئے، انہی کی دھمکی کے آگے جھکے اور سب کچھ قربان کیا، لیکن مان رہے ہیں کہ ہاں ہماری جنگ ہے. اتنے پسے ہوئے ہیں ان کے سامنے، اتنے دبے ہوئے. اب حقیقی اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہے، اللہ کنہیں پسند کرتا ہے، وہ تو سامنے آ گیا کردار. عزت علی الکافرین، اذلت علی المومنین. سچے اہل ایمان کے حق میں انتہائی نرم، ان سے محبت کرنے والے، ان کو سہولتیں دینے والے، اور کفار کے خلاف آہنی چٹان. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کسی کے آگے کسی کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں، کسی پر ظلم نہیں کر رہے، لیکن اگر جنگ مسلط کر کی جا رہی ہے وہ جہاد کریں گے، سٹینڈ لیں گے. ولا یخافون لومت لائم، وہ پرواہ نہیں کرتے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا. دنیا کیا کہے گی، ملا کہے گی، کچھ اور الزامات لگائے جائیں گے، پھپتی کسی جائے گی، دقیانوسی قرار دیا جائے گا، جو مرضی کہے دنیا، انہیں پرواہ ہے تو صرف اپنے رب کی، اور اس کے رستے میں جہاد کرنے والے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ جو کردار ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوا ہے. واقعی ان پر رش کیا جانا چاہیے، ان پر ہوا فضل، اور اللہ اپنے فضل سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جس کو چاہتا ہے، میں اللہ کا ایک مطلق اختیار تو ہے، لیکن وہ بے انصاف تو نہیں ہے. یہ توفیق اسے ملتی ہے جو واقعی خود بھی اللہ کے ساتھ ایک محبت رکھنے والا ہے، جو اللہ کی طرف جھکنے والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ پھر ان مقامات سے، فضل سے، اعزاز سے نوازتے ہیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا صاحب علم ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اہل ایمان سن لو، تمہارے سچے دوست، تمہارے پشپنا، تمہارے حامی دنیا میں صرف تین طبقات ہیں یہاں پر جن کا ذکر ہو رہا. دنیا کا تو ایک ہی یہاں پر ہے، اللہ تمہارا سچا ولی اور دوست ہوگا اگر تم اللہ کے وفادار ہوگے، اللہ کے رسول تمہارے سچے دوست اور پشپنا ہیں. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ اہل ایمان جو پریکٹسنگ مسلم ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، حقوق اللہ بھی ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنے والے ہیں، پورے دین پر عمل کرنے والے ہیں. تمہارے دوست ان کے سوا دنیا میں اور کوئی نہیں. وہم راکعون، اور یہ جو سچے مسلمان ہیں ان کے اندر توازو ہے، یہ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اکڑنے والے نہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، آخری آیت ہے، معذرت خواہ ہوں پانچ منٹ اوپر ہو گئے لیکن رکوع مکمل ہو جائے گا. فرمایا جو کوئی دوست رکھے گا، اپنی دوستی کا دائرہ صرف انہی تک محدود رکھے، یہود کو، نصارہ کو، کفار کو دوست نہ بنائے، بلکہ صرف اللہ سے دوستی رکھے، اس کے رسول سے رکھے، اور سچے اہل ایمان سے رکھے، فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہاں ایک بات محذوف ہے، یہی لوگ ہیں جو اصل میں حزب اللہ ہیں، یہ اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی پارٹی کون سی ہے جو اللہ کو، اس کے رسول کو اور صرف سچے اہل ایمان کو اپنا دوست بناتے ہیں؟ اور یہ جان لو فإن حزب اللہ هم الغالبون، آخری غلبہ اللہ کی پارٹی ہی کو مل کر رہے گا. یہ اکثر حقیقت ہے. تم دنیا میں بھی غلبے کے خواہش مند ہو تو دنیا میں بھی آخری غلبہ پھر مسلمانوں ہی کو ہونا ہے. کل روح عرضی پر اللہ کا دین قائم ہو کر رہے گا قیامت سے قبل، اور ان دجالی قوتوں کو شکست ہو کر رہے گی، اور انشاءاللہ اس کا نقطہ آغاز افغانستان ثابت ہوگا. اللہ تعالی ہمارے اندر وہ اصاف پیدا کرے جو سچے اہل ایمان والے ہیں. آمین یا رب العالمین. اور پوری قوم کو بھی اور ہمارے جو اصحاب اقتدار ہیں ان کو بھی دین کا فہم نصیب فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.